Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du, fa'uzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Wa qala Allahu azza wa jal: Ya bani Adam, qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha, wa libasu taqwa zalika khair. Sadaqallahu al-azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul ughdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna rujdana wa aizna min shururi anfusina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amin ya rabbal alamin. Samane muhtaram, Ramazan se pehle aur Ramazan ke baad ki jo pichli dafe ki nashish thi, ek mauzu الحمدللہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. ہمارا گھر ہماری ذمہ داری اس عنوان کے تحت ہم نے اس موضوع کی اہمیت کو سمجھا ہے, اور گھر کے اندر جو کردار ہیں ان پر الحمدللہ بحث ہماری جاری ہے اور مطالعہ جاری ہے, کہ جس میں سربراہ خاندان کی ذمہ داریوں کا بیان تفصیل کے ساتھ ہم نے سمجھا, اور خاص طور پر جو تعلق زوجین ہے یعنی شوہر اور بیوی کا تعلق, یہ پچھلی نشست میں ہم نے اس کو سمجھنے کا آغاز کیا تھا, اور چند باتیں ہیں کہ جو ہمارے سامنے آئی تھیں, تھوڑا سا ذہن کو تازہ کر لیں, پھر سلسلے کو آگے بڑھا کے انشاءاللہ اس کو آج مکمل کریں گے اس موضوع کو. یہ تعلق زوجین میں ایک بات تو بنیادی طور پر ہم نے یہ سمجھی تھی کہ شوہر اور بیوی کے تعلق سے ہی ایک خاندان, ایک فیملی ہے کہ جو کہ وجود میں آتی ہے, اور خاندان کا جو استحکام ہے اسی پر پورے معاشرے کا استحکام وہ منحصر ہوتا ہے. خاندان مضبوط ہوگا, فیملی اسٹرانگ ہوگی, تو معاشرہ بھی, سوسائٹی بھی اسٹرانگ ہوگی. اور یہ منحصر ہوتا ہے, خاندان کا جو سکون ہے, اطمینان ہے, وہ شوہر اور بیوی کے تعلق پر. یہ دو بڑے اہم کردار ہیں کہ جن کے پھر کردار کے اثرات ہیں کہ جو آگے تک جاتے ہیں, اولاد پر بھی پڑتے ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہی وجہ ہے قرآن مجید میں پچھلی دفعہ یہ بات تفصیل سے آئی کہ شوہر اور بیوی کے تعلق کا جو مقصد اللہ تعالی نے بیان فرمایا وہ سکون فرمایا. اس سے پہلے بھی یہ بات ہم نے سمجھی تھی کہ گھر بنانے کا مقصد بھی جائے سکون, کہ جہاں پر انسان جو ہے وہ سکون حاصل کرے, اور گھر بنتا ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے, تو اس تعلق کا بھی مقصد سکون کا ذریعہ. لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنَ عَلَيْهَا, یہ الفاظ ہیں کہ جو قرآن مجید کی آیات کے ذیل میں ہم نے پچھلی دفعہ تفصیل سے سمجھا تھا. اور یہ بات بھی ہم نے سمجھی تھی کہ یہ سکون صرف جنسی جذبے کی تسکین سے پوری زندگی کا جو یہ تعلق ہے شوہر اور بیوی کا وہ نہیں گزرتا, بلکہ جنسی جذبے کی تسکین تو بڑا پوٹنٹ جذبہ ہے, وہ تو حاصل ہوتا ہی ہوتا ہے اس جائز راستے کے ذریعے سے, تاکہ نسل انسانی کی بقا وہ رہے, آگے تسلسل برقرار رہے. لیکن پوری زندگی جو نبھتی ہے اور کٹتی ہے وہ جنسی جذبے کی تسکین کے ساتھ ساتھ وہ قلبی سکون اور وہ ذہنی سکون بھی ہے کہ جو کہ چاہیے. اور یہ قلبی اور ذہنی سکون جب ہی آتا ہے کہ جب گھر کا ہر فرد اپنا کردار صحیح طور پر ادا کر رہا ہو. شوہر بھی, بیوی بھی, ساس بھی, سسر بھی, جو بھی کردار ہیں وہ صحیح طور پر اپنے فرائض وہ ادا کر رہے ہوں, دوسروں کے حقوق کی پاسداری وہ کر رہے ہوں, تو گھر جو ہے وہ جنت نظیر بن جاتا, سکون کا باعث بن جاتا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ تعلق زوجین کا بھی مقصد سکون کا ذریعہ ہے کہ جو کہ قرار دیا گیا. باقی ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187, اس میں ایک استعارے کے ذریعے سے, ایک لفظ کے ذریعے سے تعلق زوجین, شوہر اور بیوی کے تعلق کو اللہ تعالی نے واضح فرمایا, اور وہ لفظ کیا تھا؟ وہ لباس تھا. ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یہ شوہر بیوی کے لیے بمنزلہ لباس ہیں اور بیوی شوہر کے لیے بمنزلہ لباس ہیں. تو لہذا یہ بڑا ایک اہم استعارہ ہے، یعنی دریا کو کوزے میں بند کر دینے کے مترادف ہے شوہر اور بیوی کے تعلق کو. تو بہرحال یہ ہے کہ اب لباس ہی کے ذریعے سے ہم نے اس کے تصور سے شوہر اور بیوی کے تعلق کو سمجھنا شروع کیا تھا. پچھلی دفعہ کوئی تین چار باتیں ہم نے سمجھی تھیں، تھوڑا سا ذہن میں اس کو تازہ کر لیں گے. سب سے پہلے لباس کا جو مقصد ہے وہ ہم نے سمجھا تھا، اور خود قرآن مجید میں یہ لباس کا مقصد ہمارے سامنے آیا. آج بھی وہ آیت سورہ اعراف کی آیت نمبر 26 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے انسانیت کو یہ فرمایا کہ یا بنی آدم، اے اولاد آدم، اے انسان، قد انزلنا علیکم لباسا، یقیناً ہم نے تمہارے لیے یہ لباس ہے کہ جو کہ اتارا ہے، یواری سوآتکم وریشا. دو مقاصد یہاں پر بیان ہوئے لباس کے، کہ یہ تمہاری ستر پوشی کرتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا بھی ذریعہ ہے، موجب زینت بھی ہے. ولباس التقوی ذلک خیر، اور جو بہترین لباس ہے وہ کون سا لباس ہے؟ وہ تقوی کا لباس ہے. تو لہذا یہ تقوی بھی اسی طرح سے پوری زندگی بندے کے ساتھ چمٹ جائے جس طرح سے یہ لباس انسان کے جسم سے جو وہ چمٹ جاتا ہے. اور شوہر اور بیوی کے تعلق کو کیونکہ لباس قرار دیا گیا، تو لہذا بہترین لباس شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے جبھی بن سکتا ہے کہ جب دونوں کے اندر کیا ہو، وہ تقوی ہو، وہ خدا خوفی ہو. تو پھر ہی ہر کوئی اپنے فرائض 16 آنے پورے کرے گا اور دوسرے کے حقوق خود بخود ادا ہو جائے گی. تو بہرحال یہ ہے کہ پہلا مقصد ہم نے سمجھا تھا کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے ساتر العیوب ہوں گے. جس طرح سے لباس ہمارے یعنی خامیوں کو چھپاتا، بالکل اسی طرح سے شوہر بیوی کے اور بیوی شوہر کی جو بھی خامیاں ہیں، کمیاں ہیں، اس کو چھپائے. یعنی کوئی بھی انسان جو ہے وہ خطاؤں سے آزاد نہیں ہوتا، یعنی ہر انسان خطا کا پتلا ہے، خطائیں ہوتی ہیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے حکمت کے ساتھ. ایسا نہ ہو کہ شوہر پورے خاندان میں بیوی کی جو بھی برائیاں ہیں، عیوب ہیں، اسے اچھالتا پھرے، اور بیوی شوہر کے عیوب کو پورے خاندان میں اچھالتی پھرے، تو اس سے نقصان کس کا ہوگا؟ جس طرح سے پنجابی میں کہا جاتا ہے نا کہ اپنا دامن اٹھاؤ گے تو اپنا ہی پیٹ ننگا کرو گے، یعنی ہرش کس کا ہوگا؟ خاندان تباہ ہوتا. تو شوہر بیوی کے رازوں کو اچھالنے والا بن جائے، بیوی شوہر کے عیوب کو اچھالنے والی بن جائے، تو گھر پھر بچتے نہیں ہیں بلکہ بگڑتے ہیں. تو یہ سب سے پہلی چیز کیا آ گئی کہ یہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے لباس ہیں. تو لہذا جس طرح سے لباس انسان کے عیوب کو چھپاتا ہے، بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی بھی، کیونکہ ایک بے تکلف ایک تعلق ہے کہ جو بیوی اور شوہر کے درمیان ہوتا ہے، تو وہ بھی ایک دوسرے کے عیوب کو جو وہ چھپانے والے ہوں گے. اب چاہے وہ عیوب جو ہے وہ جسمانی اعتبار سے ہوں، چاہے روحانی اعتبار سے ہوں، چاہے کردار کے اعتبار سے ہوں، یہ ایک دوسرے کے عیوب چھپائیں گے. یہ پہلی بات پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ سمجھی تھی. پھر دوسری بات ہم نے یہ سمجھی کہ یہ لباس کا دوسرا مقصد جو بیان کیا گیا سورہ اعراف میں، وہ یہ کہ یہ موجب زینت بھی ہے اور حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. تو لہذا یہ ہے کہ اسی طرح شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ ہوں گے. یعنی بیوی سنورے گی تو وہ غیروں کے لیے نہیں سنورے گی، بلکہ یہ ہے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے سنورے گی، اسی طرح تاکہ وہ بانڈیج جو ہے وہ ایک دوسرے کے لیے وہ قائم رہے اور نگاہیں جو ہے وہ کسی دوسرے کی طرف جب وہ نہ اٹھیں. اس سے یہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہے کہ جو کہ وہ پھر ڈسٹرائے ہوتا ہے، تباہ ہوتا. اسی طرح سے شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت بھی کرنے والے ہوں گے، اور یہ ہے کہ یہ تحفظ کا ذریعہ ایک دوسرے کے لیے ہوں گے. یعنی رازوں کی بھی حفاظت ہوگی، شوہر کے پیچھے بیوی جو ہے وہ گھر کی بھی حفاظت کرے گی، اپنی اولاد کی بھی جو ہے وہ حفاظت کرے گی، خاص طور پر نظریاتی سطح پر. یہ بھی تفصیل سے ہم نے بات سمجھی تھی. پھر تیسری بات یہ آئی تھی کہ یہ لباس انسان کی شخصیت کی تکمیل بھی کرتا ہے. یعنی ادھورا لباس وہ انسان کے جسم پر جچتا نہیں، سستا نہیں. یعنی اگر صرف کرتا پہن کے باہر نکل آیا جائے تو لوگ عجیب سی نگاہوں سے دیکھیں گے. تو بالکل اسی طرح سے یہ مکمل لباس یہ انسان کی شخصیت کی تکمیل کرتا ہے. بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کی شخصیت کی تکمیل کریں گے. کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا, 100% نہیں ہوتا, کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ رہتی ہیں. تو یہ بات تفصیل سے پچھلی دفعہ آئی تھی کہ اگر شوہر کے اندر کوئی کمیاں ہیں تو حکمت کے ساتھ بیوی جو ہے وہ اسے پورا کرے گی. بیوی کے اندر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہیں تو لہٰذا یہ ہے کہ شوہر اس کو اوور کم کرے گا, اور پوری زندگی عیوب پر نگاہ رکھ کے نہیں کٹتی, بلکہ دو دن بھی جینا مشکل ہو جاتا ہے اگر عیوب پر جو ہے وہ نگاہ رکھ کے زندگی بسر کی جائے. ہمیشہ خوبیوں پر نگاہ رکھ کر زندگی ہے کہ جو کہ پھر آگے بڑھتی ہے, اور کامیاب زندگی کا یہ راز ہے. تو بہرحال یہ تیسری بات یہ سمجھی کہ یہ شوہر اور بیوی لباس کی طرح وہ انسان کی شخصیت کی جو ہے وہ تکمیل کریں. اور اسی ذیل میں یہ بات آئی تھی کہ یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامی نے مدار جو قائم کیا ہے وہ نہ صورت کو کیا ہے, نہ مال و دولت کو کیا ہے شوہر و بیوی کے تعلق میں, نہ حسب نسب کو کیا ہے, بلکہ اللہ کے رسول کی تلقین ہے کہ سیرت کو جو ہے وہ ترجیح دو, دینداری کو جو ہے وہ ترجیح دو. تو تفصیل سے یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ اچھی صورت کا ہونا یہ معیار نہیں بنتا, مال و دولت کا ہونا یہ گھر میں سکون کا معیار نہیں بنتا, یہ شوہر یا بیوی یا دونوں خاندانوں کا حسب نسب کے اعتبار سے اعلیٰ ہونا یہ سکون کی بنیاد نہیں بنتا, بلکہ سکون کی بنیاد گھر میں وہ بنتی ہے وہ دینداری, وہ سیرت کا اچھا ہونا. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر یہ ہے کہ چوتھی اور آخری بات جو پچھلی دفعہ ہم نے سمجھی تھی کہ لباس بہترین پہن کر بھی دوسرے کا لباس پسند آ رہا ہوتا, اچھا لگ رہا ہوتا, یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے. اور خدا نہ خواستہ شوہر اور بیوی کے جو یہ لباس کا معاملہ ہے, یعنی شوہر کی نگاہیں بیوی کے بجائے کہیں اور ہوں, نامحرموں پر ہوں, اسی طرح بیوی کی نگاہیں جو ہے وہ اپنے شوہر کے بجائے کسی اور کے اوپر اٹھ رہی ہوں, تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے پھر ادب اطمینان کا شکار دونوں ہوتے ہیں, اور یہ ہے کہ گھر بسنے کے بجائے اجڑتا ہے, بانڈیج ہے کہ جو کہ شوہر اور بیوی کے درمیان وہ لوز ہوتی ہے, اور پورا بسا بسایا گھر جب وہ اجڑ جاتا ہے. اور اسی کا تدارک کیا ہے شریعت اسلامی نے حجاب کے احکامات سے, اور مخلوط محفل کا کوئی کلچر دین اسلام میں وہ پائے نہیں جاتا کہ مکس گیدرنگ ہو, اور یہ ہے کہ نامحرم محرم سب ایک پنڈال میں جو وہ جمع ہو, اور یہ ہے کہ نامحرموں کی طرف جو ہے وہ ایک عورت یا مرد کی نگاہیں ہیں کہ جو کہ اٹھیں. تو لہٰذا یہ ہے کہ اس کا تدارک جو ہے وہ حجاب کے احکامات سے کیا, اور مخلوط محفل کی کوئی گنجائش دین اسلام میں نہیں رکھی گئی. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ احکامات ہیں کہ جو شوہر اور بیوی کے تعلق کے اعتبار سے جو لباس کا استعارہ ہے, یہ چار باتیں ہم نے پچھلی نشست میں تفصیل کے ساتھ سمجھی تھیں. اب ذرا اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلی چند باتیں ہیں کہ جو کہ انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گی, کیونکہ یہ لباس کا استعارہ بڑا اہم ہے شوہر اور بیوی کے حوالے سے. تو بالکل اسی طرح سے اگلی بات یہ ہے, پانچویں بات, کہ ہر لباس ہم جانتے ہیں کہ جسم کی مناسبت سے ہی تراشا جاتا. جب بھی کوئی ہم لباس سلواتے ہیں ٹیلر سے تو کیا کرتے ہیں, سب سے پہلے ٹیلر کیا کرتا ہے, ہماری پیمائش کرتا ہے, ہر لحاظ سے ہمیں ناپ تول کر جو ہے وہ کرتا ہے یا اور شلوار ہے اور ہمارے لباس ہیں کہ جو کہ سیتا ہے. ہمیشہ جسم کی مناسبت سے ہی لباس تراشا جاتا ہے. اچھا, شوہر اور بیوی کا جو بھی تعلق ہے وہ بھی کیونکہ لباس ہی کا استعارہ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا, تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بھئی رشتے کہاں بنتے ہیں, وہ آسمانوں پر بنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایک حسین جوڑا ہے لباس یہ بنا دیا, تراش دیا, لیکن ممکن ہے کہ جو صاحب لباس ہے اسے لباس پہننا نہ آ رہا ہو. یعنی بعض دفعہ اگر تو کیفیت یہ ہو جائے آپ کے سامنے کہ لباس تو تراش دیا گیا, لباس سینے والے نے صاحب لباس کے جسم کی تراش فراش کے اعتبار سے, لیکن یہ ہے کہ اب جو صاحب لباس ہے جس کا وہ لباس ہے اسے لباس پہننے کی تمیز ہی نہیں آ رہی, جو شلوار ہے اس میں وہ منہ دینے لگے, شلوار کو کرتے کی جگہ پہننے لگے, کرتے کو شلوار کی جگہ پہننے لگے, آستین میں جو ہے وہ منہ دینے لگے, تو اب آپ کیا کریں گے, ہنسیں گے نا اس بات پر, چہرے پر ہنسی آئے گی, اور آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیسا صاحب لباس ہے, اسے تو لباس پہننے کی تمیز ہی نہیں, اسے تو پتہ نہیں ہے کہ کس جگہ پر کیا چیز ہے کہ جو کہ پہنے جاتے. یہی بات آئے گی نا سامنے آپ ہماری ذہن میں. بالکل اسی طرح سے لباس, یعنی یہ شوہر اور بیوی کا جو لباس ہے اللہ نے تراش دیا, اللہ نے یہ جوڑا ہے کہ جو کہ بنا دیا. ممکن ہے کہ شوہر کو نہیں پتا کہ اب یہ پوری زندگی یہ ساتھ کیسے نبھنا ہے. ممکن ہے کہ بیوی کو نہیں پتا کہ اسے اپنا کردار کس طرح سے ادا کرنا ہے, شوہر کے کیا حقوق ہیں, اور شوہر کو نہیں پتا کہ بیوی کی کیا حقوق ہیں, تو لہٰذا اپنے فرائض ادا نہیں ہو پا رہے. تو یہ ہے مسئلہ کہ جو کہ آتا ہے کہ لباس تو بنا دیا گیا جسم کی مناسبت سے, لیکن یہ ہے کہ پتہ نہیں ہے کہ اب لباس کو کیسے پہننا ہے, یہ شوہر اور بیوی کو یہ پورا کردار کیسے پوری زندگی نبھانا ہے. اور لازم بات ہے کہ یہ شریعت میں بہت زیادہ فوکس ہے, قرآن مجید میں بھی احادیث مبارکہ میں بھی ان دونوں رشتوں کے کردار کو جو ہے وہ سمجھانے کے اعتبار سے. اللہ تعالیٰ ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہمیں گھر کو بسانے کی توفیق نصیب فرمائے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ ہم لباس کی حفاظت بھی کرتے ہیں کہ نہیں, یعنی لباس کی حفاظت صاحب لباس کو کر رہا ہوتا ہے. اگر ہمارا کوئی بٹن ٹوٹ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, فوراً اسے سی لیتے ہیں, فوراً جو ہے وہ لگا لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی بھی ایک دوسرے کے لیے لباس کا معاملہ اور حفاظت ہم بھی اپنے لباس کی کرنی چاہیے, شوہر کو بیوی کے لیے, بیوی کی شوہر کے لیے. جس طرح سے میں نے مثال دی کہ اگر بٹن ٹوٹ جائے تو فوراً اسے سی لیتے ہیں, لگا لیتے ہیں نا, گریبان چاک کر کے پوری انسانیت کے سامنے تو نہیں جاتے, فوراً بٹن لگا لیتے ہیں اگر ٹوٹ جائے. میں عرض کروں کہ اگر بیوی کا دل ٹوٹ جائے, شوہر کا دل ٹوٹ جائے, تو پھر یہ دونوں کردار کیا کرتے ہیں؟ کیا آپس میں عزم کا معاملہ ہے؟ کیا ترکیبیں ہیں کہ جو کہ کی جاتی ہیں؟ کیا ایک دوسرے کو منایا جاتا, یا یہ ہے کہ ناک کا مسئلہ بن جاتا؟ یعنی اکثر و بیشتر گھروں میں یہ کیفیت کہ شوہر بیوی سے ناراض ہو گیا, بیوی شوہر سے ناراض ہو گئی, تو اب دونوں نے انا کا مسئلہ بنا لی. اور یہ ہے کہ ایک انا ہے کہ جو کہ آڑے آگے کہ میں پہلے اس سے کیوں معافی مانگوں, میں پہلے اس کو کیوں راضی کروں, یہ میرے سامنے دبے. اور یہ وجہ ہے کہ پھر طویل طویل یعنی ناراضگیاں ہیں اور ایک دوسرے سے دوری کے معاملات ہیں کہ جو کہ گھر میں نظر آتے ہیں. یعنی میں تو یہ عرض کرتا ہوں, جب بھی یہ موضوع کہیں بیان کیا جاتا ہے تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ڈے ون شوہر اور بیوی کو یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے, نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد ڈے ون یہ ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ بھئی پوری زندگی کا ساتھ ہے کہ جو کہ ہمیں نبھانا ہے. تو کبھی اگر اونچ نیچ جو ہے وہ ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ایک ناراض, یعنی ایک وقت میں ایک ہی ناراض ہوگا, یہ ڈیسائیڈ ہو جائے پہلے دن کہ ایک وقت میں ایک ہی ناراض ہوگا, اور دوسرا کیا کرے گا, دوسرا جو ہے وہ اسے منائے گا. تو یہ ڈیسیجن ہے کہ جو کہ ڈے ون ہو جانا چاہیے. اور یہ ہے کہ مختلف ترکیبوں کے ذریعے سے پھر ایک دوسرے کو راضی کرنے کی کوشش ہے کہ جو کہ کرنی چاہیے, کیونکہ پوری زندگی کا یہ ساتھ ہے. اور یہ کہ گھر برباد ہوگا تو پورا معاشرہ ہے کہ جو کہ ڈسٹرب ہوگا. اذرا تفنن کے طور پر یعنی ایک کیفیت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ بھئی ایک شوہر اور بیوی کے درمیان کوئی 20 سال ہو گئے, یہ اذرا تفنن کے طور پر بیان کر رہا ہوں تاکہ ایک سنجیدگی کے ساتھ ساتھ تھوڑا مزہ کا پہلو بھی برقرار رہے آپ کا. یعنی کسی نے یہ تحریر میں یہ بات لکھی کہ شوہر اور بیوی کو 20 سال ہو گئے تھے, اور لوگوں نے دیکھا, رشتے داروں نے دیکھا کہ 20 سال کے دوران کوئی بھی شوہر اور بیوی کے درمیان نزا نہیں ہوا, کوئی جھگڑا نہیں ہوا. تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی 20 سال کے عرصے میں کوئی تنازعہ شوہر اور بیوی کے درمیان نہیں, کوئی جھگڑا نہیں. تو بہرحال ایک رشتے دار جو ہے وہ شوہر نامدار کے پاس آئے یہ پوچھنے کے لیے کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے, ماشاءاللہ 20 سال کے عرصے میں آپ کے درمیان کوئی تنازعہ نہیں ہوا. تو شوہر نے کہا کہ بھئی ہم نے ڈے ون ڈیسائیڈ کر لیا تھا اپنی بیگم صاحبہ سے, کہ بیگم صاحبہ سے میں نے کہا کہ بھئی اگر کبھی بھی کوئی ایسا موقع آئے کہ تم یہ محسوس کرو کہ میں غصے میں ہوں, تو لہذا یہ ہے کہ تم فوراً میرے سامنے سے ہٹ کے اور چھت پہ چلے جانا, اور اگر تم یہ محسوس کرو, یعنی میں یہ محسوس کروں کہ تم جو ہے وہ غصے میں ہو, تو لہذا میں چھت پہ چلے جاؤں گا. تو شوہر نامدار نے کہا کہ میں 20 سال سے چھت پہ گزارا کر رہا ہوں, اور یہ ہے کہ بالکل اسموتھلی جو ہے وہ گھر ہمارا جو ہے وہ آباد ہے. تو بہرحال یہ تو اذرا تفنن کے طور پر ایک بات آ گئی, لیکن یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ شوہر اور بیوی کا جو بھی تعلق ہے اس میں خاص طور پر جس طرح سے لباس کی ہم حفاظت کر رہے ہوتے ہیں, بٹن ٹوٹ جائے تو فوراً جو ہے وہ سی لیتے ہیں, یعنی لگا لیتے ہیں, بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا دل ٹوٹے تو وہ ایک دوسرے کو منانے والے ہوں، نہ کہ اور فساد کو بھڑکانے والے ہوں، اس سے گھر برباد ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح سے اگر کوئی ہمارا لباس کہیں سے ادھڑ جائے، کہیں جو ہے وہ سوراخ ہو جائے کسی لباس، ہمارے لباس میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم انتظار کرتے ہیں کہ وہ ذرا سا ایک لباس کہیں سے ادھڑا ہے تو ایک سال ہم انتظار کرتے، کوئی ایک مہینہ انتظار کرتے ہیں کہ ذرا اور اس کو بڑھ لینے دو پھر جو ہے وہ سی لیں گے؟ نہیں۔ اب آپ کو وہ جو فریز ہے نا کہ جو انگلش میں ہم پڑھتے ہوئے آئے ہیں بچپن سے، وہ اس موقع پر اب آپ کو صحیح سمجھ میں آئے گی۔ اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن، یہ فریز ہے کہ جو کہ ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن، یعنی وقت پر سی لینا تو یہ وقت کا بھی جو ہے وہ ضیاع ہونے سے بچاتا ہے انسان کو، وسائل سے بھی بچا دیتا ہے۔ اسٹچ ان ٹائم سیوز نائن۔ تو بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے تعلق میں بھی بعض نزاعات ایسے ہوتے ہیں کہ جو طول پکڑ جائیں تو پھر سنبھلتے نہیں، اور یہ ہے کہ اس میں ڈیلے ہوتا رہے، اور وہ انا کے مسئلے پر کہ بھئی پہلے یہ راضی ہو، پہلے یہ دبے تو پھر میں کچھ اس کی بات مانوں، نہیں، فوراً جو ہے وہ تنازع کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کسی بھی طرح سے، ورنہ اگر وہ تنازع بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو طول پکڑ جائے تو پھر وہ سنبھلتے نہیں ہیں، اور پھر گھر جو ہے وہ بستا نہیں ہے، بلکہ وہ پھر تباہی کی طرف ہی وہ لے کے جاتا۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے کہ ہم کپڑا جہاں سے ادھڑ جائے فوراً سی لیتے ہیں، اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے بعض تنازعات کے حوالے سے فوراً اس کا تصویہ ہے کہ جو کہ ہونا چاہیے، ورنہ یہ ہے کہ وہ تباہی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اچھا، اگلی بات کیا ہے؟ یہ کوئی چھٹی ساتویں بات ہے، ترتیب میرے ذہن میں نہیں، لیکن بہرحال ساتویں بات کم و بیش، کہ لباس کو ہم داغ دھبوں سے بھی بچاتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا، داغ دھبے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ بڑے دیر پا ہو جاتے ہیں، اگر چائے گر جائے ہمارے لباس پر تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مہینہ بھر انتظار نہیں کرتے، اور اگر اس چائے کے دھبے کو یا ایسے دھبے کو کہ جو پرماننٹ ہو جاتا ہے، اگر ہم اسے چھوڑ دیں تو واقعتاً پھر وہ داغ جو ہے وہ صاف نہیں ہوتا، بڑی مشکل سے ہوتا، یا یہ کہ صاف ہو بھی جائے تو اپنے کچھ اثرات ہیں کہ جو کہ چھوڑ جاتا۔ بالکل اسی طرح سے پچھلی بات ہی کہ تسلسل میں یہ بات سمجھیے کہ بعض جھگڑے ایسے ہو جاتے ہیں کہ جن کے داغ وہ انمٹ ہو جاتے، اور یہ ہے کہ پوری زندگی کوششوں کے باوجود اس جھگڑوں کے جو بھی اثرات ہیں وہ شوہر اور بیوی کے دل پر وہ جذب ہو جاتے، اور وہ داغ پھر مٹنے کے نام نہیں لیتے۔ تو بہرحال اسی اعتبار سے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ فوراً یہ داغ دھبے ہیں کہ جب بھی کوئی ناراضگی کا معاملہ ہو اسے فوراً دھونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اچھا، یہ ناراضگی مجھے بتائیں کوئی انہونی بات ہے؟ یہ انسانوں کی دنیا ہے، اور انسانوں کے مزاجوں کا جو تنوع ہے وہ ہم سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ غصے کا آنا، ناراضگی کا ہو جانا انسانوں کے مابین، یہ کوئی انہونی بات نہیں، یہ بڑے بڑے یعنی دنیا کے بہترین انسانوں کے درمیان بھی یہ معاملات ہیں کہ جو کہ ہو جاتے، ضبط کے بندھن ہیں کہ جو کہ بعض دفعہ ٹوٹ جاتے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس میں اصل کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حکمت کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ٹیکل کر لیا جائے۔ وہ بڑا پیارا واقعہ ہے کہ جو کہ روایت میں آتا ہے، امیر المومنین حضرت عمر فاروق کا دور رضی اللہ تعالی، یعنی 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر فاروق کی دور خلافت ہے، اور آپ امیر المومنین ہیں اہل ایمان پر۔ ایک ساتھی ہیں کہ جو اپنی بیوی کی جو تند خوئی ہے اس کی شکایت لے کر آئے امیر المومنین کے دروازے پر، گھر پر۔ بیوی جو ہے وہ بڑی تند خو تھی، منہ پھٹ تھی، تو لہٰذا اس کی شکایت کون لے کر آئے؟ ایک ساتھی، کس کے پاس؟ امیر المومنین حضرت عمر فاروق کے پاس رضی اللہ تعالی۔ حضرت عمر فاروق کا جو غصہ ہے وہ بھی ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہرحال ابھی وہ ساتھی امیر المومنین کے دروازے کو دستک دینے والے تھے کہ اندر سے خاتون خانہ کی بڑی گرجدار آواز ہے کہ جو کہ آئی، تو وہیں پر جو ہے وہ ہاتھ رک گئے کہ بھئی میں تو اپنی خاتون کی شکایت لے کر آیا تھا، تو یہاں تو معاملہ کچھ اور۔ بہرحال مایوسی سے واپس پلٹنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نکلے باہر رضی اللہ تعالی، ساتھی کو دیکھا کہ یہ واپس جا رہے ہیں، تو پوچھا کہ بھئی کیسے آئے؟ تو اب بتائے بھی مشکل، نہ بتائے بھی مشکل، تو بہرحال بتایا ساتھی نے کہ بھئی میں تو اپنی بیوی کی تند خوئی کی شکایت لے کر آپ کے پاس آیا تھا، لیکن اندر سے ذرا آواز ایسی سنی کہ میں مایوس ہو کے پلٹنے لگا۔ تو آپ دیکھیے ذرا حضرت عمر فاروق کا جو یہ جملہ ہے نا، وہ بڑا یعنی زبردست۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اپنے ساتھی سے کہ بھئی کیا ہو گیا، یہ میری زوجہ ہے، یہ میرے پیچھے میرے گھر کی حفاظت کرتی ہے، میرے بچوں کے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچوں کی گند ہے کہ جو کہ صاف کرتی ہے، میرے پورے گھر کی صفائی کرتی ہے، یہ میرے لیے میرے بچوں کے لیے کھانا پکاتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، اور کبھی اگر اونچی آواز سے یہ گفتگو کر لے تو کیا ہو گیا؟ اب یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ انسانوں کی دنیا ہے، ضبط کے بندھن جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو انا کا مسئلہ بنا لینا اور تکبر ہے کہ جو کہ شوہر کے اندر آ جائے کہ بھائی میں کیوں اس کے سامنے دبوں، یہ ہے کہ جو کہ میرے سامنے دب، اور بیوی کے اندر تکبر آ جائے کہ میں کیوں جو ہے وہ اس کے سامنے زیر ہوں. تو بہرحال یہ ہے کہ پھر گھر وہ بستے نہیں ہیں، اجڑنے کی طرف ہی معاملہ ہے کہ جو کہ جاتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالی یہ باتیں ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. میں عرض کروں کہ یہ لباس کا جو بھی استعارہ قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے شوہر اور بیوی کے تعلق سے، یہ واقعتاً سمندر کو کوزے میں بند کر دینے کے مترادف ہے. جتنا جتنا آپ غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، علم و حکمت کے موتی ہیں اس تعلق کے زوجین کے حوالے سے جو کھلتے چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ ہے کہ داغ دھبوں سے بچانے کی بات آئی ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ اس حوالے سے کبھی بھی ہم گندے ہاتھ اپنے لباس سے نہیں پہنچتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ جو بھی گندے ہاتھ ہوتے ہیں کبھی بھی اپنے لباس سے ہم پہنچتے نہیں، بلکہ اس کے لیے کچھ اور ذرائع ہیں کہ جو کہ استعمال کیے جاتے ہیں. ٹیشو پیپر استعمال کیا جاتا ہے، پانی کا استعمال ہے کہ جو کہ ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے کہ بعض دفعہ یہ شوہر اور بیوی جو ہے اپنے گند جو ہے وہ ایک دوسرے سے صاف کر رہے ہوتے، ایک دوسرے سے صاف کر رہے، اور یہ ہے کہ وہ طول پکڑتا ہے تنازعہ. اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی سمجھنے کی توفیق دے. اگلی بات یہ ہے، آٹھویں بات، کہ یہ جو لباس ہے یہ قرب کا بھی آئینہ دار ہوتا. یہ لباس ہمارے جسم سے چمٹا وہ ہوتا ہے نا، یہ قرب کا آئینہ دار. بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی کے درمیان بھی یہ قربت ہے کہ جو کہ مطلوب ہے. اچھا اگر لباس بہت ڈھیلا ڈالا ہو، جسم سے دور ہو تو سستا نہیں، اور بعض دفعہ کوئی توجہ دلا دیتا ہے کہ بھائی یہ اتنا ڈھیلا ڈھالا کرتا تم پہن کے آئے ہو، کوئی بڑے بھائی کا کرتا پہن کے آئے ہو یا کوئی اپنے والد کا کرتا پہن کے آئے ہو، یہ تو بڑا ڈھیلا ہے، تمہارے اوپر سج نہیں رہا. یہ الفاظ بھی ہیں کہ جو کہ ہم سن لیتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے یہ لباس بھی انسان کے جسم سے چمٹا ہوا ہوتا ہے، اور شوہر اور بیوی کے تعلق کو بھی لباس سے جو ہے وہ قرار دیا گیا، تو یہ قرب کا آئینہ دار ہے یہ تعلق کے جو کہ ہونا چاہیے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ اب لڑائی جھگڑوں میں ایک دوسرے سے جو ہے وہ جدا ہو جانا، ناراضگیاں اتنی طول پکڑ جانا کہ وہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تو بہرحال یہ ہے کہ اس سے نقصان کس کا ہوتا ہے؟ وہ بچوں پر بڑے برے اثرات پڑ رہے ہوتے ہیں، والدین کے آپس کی شبکلش کی وجہ سے پورا معاشرہ ہے کہ جو کہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے. اسی طرح سے لباس اتنا تنگ بھی نہ ہو جائے کہ سانس ہی رکنے لگے، یہ ایک دوسرا سینیریو ہے، یعنی لباس اتنا تنگ ہو جائے کہ سانس بھی لینا دوبر ہو جائے، تو یہ بھی ایسا بھی لباس ہے کہ جو کہ انسانی جسم کو تکلیف کا باعث بنتا ہے. تو لہذا شوہر اور بیوی کا جو قرب ہے وہ مطلوب تو ہے، لیکن اتنی قربت ہو جانا، اتنی محبت ہو جانا کہ شوہر بیوی کی محبت میں ڈوب کر حلال و حرام کی تمیز سے آری ہو جائے، اور بیوی شوہر کی محبت میں ڈوب کر حلال و حرام کی تمیز سے آری ہو جائے، یہ خطرناک بات ہو جائے گی، یہ اوور لمٹ ہو جائے گا معاملہ محبت کے اعتبار سے، قربت کے اعتبار سے. اور دیکھیے قرآن مجید میں سورہ تحریم جو ہے نا، یہ بڑی قیمتی سورت ہے. خاندان کے مسائل کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے مثالیں دے کر پوری امت کو بڑی قیمتی ہدایات ہیں کہ جو کہ دی گئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بھی ازواج مطہرات تھیں، آپ نے عدل کا معاملہ کیا ہوا تھا، ہر زوجہ کے لیے بالکل عدل کے ساتھ وقت کا تعین تھا. اب حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ نا، آپ کی زوجہ محترمہ، جب آپ ان کے پاس جاتے تھے مقررہ وقت پر ان کے، تو وہ حضرت زینب آپ کے سامنے ایک شہد، خاص قسم کا شہد ہے کہ جو کہ رکھتی تھی، اور اللہ کے رسول کو شہد بڑا پسند تھا. یہ سورہ تحریم کی بالکل پہلی آیت میں، پس منظر میں یہ آیت ہے کہ جس کا نزول ہوا. لہذا اب شہد کھانے میں حضرت زینب کے پاس اللہ کے رسول کو زیادہ وقت لگنے لگا، اور زیادہ وقت لگنے کی وجہ سے دوسری ازواج کا وقت کیا ہو گیا، وہ کم ہو گیا، کہ جس کے لیے پھر وہ ناگواری کی کیفیت دیگر ازواج کو ہوئی. اور جب وہ آپ ان کے پاس جاتے تھے دیگر ازواج کے پاس تو وہ آپ سے کہتی تھی کہ اللہ کے رسول جب بھی آپ ہمارے پاس آتے ہیں تو آپ کے منہ مبارک سے خاص قسم کی بو ہے کہ جو کہ آتی ہے مغافیر کی بو، اور یہ خاص قسم کی جو شہد کی مکھیاں ہیں یہ مغافیر ایک خاص قسم کا پھول کہ جس سے وہ چوس کر جو ہے وہ شہد بناتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کی خوشنودی کے لیے قسم کھا لی کہ میں آئندہ سے شہد کو جو ہے وہ ترک کر دوں گا، شہد استعمال نہیں کروں۔ اب اللہ کے رسول کیونکہ پوری انسانیت کے لیے رول ماڈل تھے، اسوہ حسنہ تھے، پوری انسانیت کے لیے آپ کو رول ماڈل بننا تھا، آپ کا ایک حلال چیز کو حرام نہیں کیا تھا اللہ کے رسول نے، صرف ترک کر دیا تھا اپنی ازواج کی خوشنودی کی خاطر۔ تو لہٰذا آپ کا ایک حلال چیز کو فقط ترک کر دینا ہی یہ پوری امت کے لیے کیا بن جاتا، یہ حرام کے درجے پر معاملہ بن جاتا۔ اور یہ معاملہ ماضی میں ہوا کہ بنی اسرائیل نے اونٹ کا گوشت اپنے اوپر حرام کر لیا، حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا نہ کسی نبی نے اس کی کوئی تعلیم دی، وہ اس کی وجہ یہ بتاتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام نے اونٹ کا گوشت حرام کر لیا تھا، حالانکہ یعقوب علیہ السلام کو اونٹ کا گوشت پسند نہیں تھا تو ترک کر دیا تھا، حرام نہیں کیا تھا، وہ اس کو استعمال نہیں کرتے تھے، لیکن بنی اسرائیل نے قوم نے کیا کر لیا، اسے اپنے اوپر حرام کر لیا۔ تو لہٰذا فوراً توجہ دلا دی گئی اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کا کسی حلال شے کا صرف ترک کر دینا یہ مغالطے کا سبب بن جائے گا امت کے لیے کہ وہ کہیں اپنے اوپر اس کو حرام نہ کر لیں۔ تو لما تحرم ما احل اللہ لک، یہ فوراً توجہ دلا دی گئی کہ اے نبی آپ اس شے کو ترک کیوں کرتے ہیں کہ جس کو اللہ نے حلال کیا ہے، اور اس کی وجہ بھی بیان کر دی، سبب بھی بیان کر دیا۔ تب تغی مرضات ازواجک، کیا آپ اپنی ازواج کی خوشنودی چاہتے ہیں؟ تو لہٰذا اس واقعے کے ذریعے سے جو واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے بیان کیا گیا اس آیت میں سورہ تحریم کے، میرے اور آپ کے لیے پوری امت کے لیے میسج کیا ہے کہ بھئی یہ شوہر اور بیوی کے درمیان محبت مطلوب ہے، مقصود ہے، لیکن ایک لمٹ کے ساتھ ہوگی، شریعت کی باؤنڈری کے اندر ہوگی۔ اگر یہ محبت اتنی بڑھ جائے کہ شوہر اور بیوی حلال و حرام کی تمیز کرنا چھوڑ دیں اب ایک دوسرے کی ناجائز خواہشات پوری کرنے کے، تو پھر یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ الارمنگ سچویشن ہے۔ اور آج کیا ہے، آج کیفیت یہی ہوتی ہے، بیوی کے تقاضے ہیں جی کہ بھئی ہمیں مجھے تو بنگلہ چاہیے ڈیفنس میں، مجھے تو بنگلہ چاہیے بحریہ ٹاؤن میں۔ تو لہٰذا اب ایک حلال کمائی کرنے والا شوہر کہاں سے یہ خواہش پوری کرے گا، مجھے تو فلاں ڈریس ہے کہ جو کہ چاہیے، مجھے تو وہ گولڈ کا سیٹ ہے کہ جو کہ چاہیے۔ اب حلال ذریعے سے تو وہ کما کے لا نہیں سکتا، یہ خواہش پوری نہیں کر سکتا، اور یہ ہے کہ بیوی کے زور دینے پر اب وہ حرام میں منہ ماننے لگے یا سودی قرض لے کر وہ گھر جو ہے وہ بنانے لگے بحریہ ٹاؤن میں یا ڈیفنس کے علاقے میں، تو مجھے بتائیے کہ یہ کیا ہے، یہ حلت اور حرمت کا معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا شوہر اور بیوی کی محبت کے ایکسٹریم پر جانے کی وجہ سے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ لباس قرب کا آئینہ دار ہے، نہ یہ ڈھیلا ڈھالا ہو کہ جسم پر سجے نہ، اور نہ ہی یہ اتنا جو ہے وہ تنگ ہو جائے کہ نہ اتارے بن سکے نہ پہنے بن سکے اور سانس بھی رکنے لگے۔ تو بالکل اسی طرح سے شوہر اور بیوی کا جو بھی یہ تعلق ہے لباس کے درجے میں، یہ بھی قرب کا آئینہ دار ہونا چاہیے، لیکن حلال و حرام کی دائرے کے اندر یہ تعلق اور یہ محبت ہے کہ جو کہ قائم رہے۔ اس سلسلے میں نوی بات یہ ہے کہ لباس جسم کو راحت پہنچانے والا بھی ہونا چاہیے، یعنی اتنا کھردرا لباس نہ ہو کہ وہ جسم ہی کو نقصان پہنچانے لگے۔ بعض لباس ہوتے ہیں کہ جو انتہائی کھردرے ہوتے ہیں اور جسم پر جو ہے وہ نشانات اور پھوڑے پھنسی ہیں کہ جو کہ نکل آتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ مزاجوں کا جو کھردرا پن ہے، جو کرختگی اور درستگی ہے، یہ شوہر بیوی ایک دوسرے کی نہ آزمائے، اس سے جو ہے وہ گھر بستے نہیں بلکہ اجڑ جاتے۔ اللہ تعالیٰ اس کیفیت سے بھی جو ہے وہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جس طرح سے یہ الفاظ کا جو چناؤ ہوتا ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے، جس طرح سے وہ شاعر کہتا ہے نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے، یعنی یہ ہے کہ انداز گفتگو بھی جو ہے وہ دلوں کو پھاڑ دینے والے ہوتے، تم سے تو کی کیفیت جو ہے وہ آ جاتی ہے، اور کس طرح سے جو ہے وہ زبانوں سے غلط الفاظ ہیں اور گالم گلوچ کے معاملات ہیں کہ جو شوہر بیوی کے لیے اور بیوی شوہر کے لیے وہ نکالنا ہوتا۔ اور بہرحال یہ ہے کہ یہی وجہ ہے کہ خطبہ نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ احزاب کے جو دو آیتیں لی ہیں 70 اور 71, تو آیت نمبر 70 میں یہ خطبہ نکاح کے موقع پر اللہ کے رسول یہ آیتیں پڑھتے تھے. ایک نیا خاندان وجود میں آ رہا ہے, شوہر اور بیوی ایک عقد کر رہے ہیں, کانٹریکٹ کر رہے ہیں پوری زندگی کا, تو بہترین میسج ہے اس آیت کے ذریعے سے. آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. اے لوگوں جو کہ ایمان لائے ہو, اللہ کا تقوی اختیار کرو اور بالکل سیدھی بات کرو, یعنی زبان کا غلط استعمال نہ کرو. اب دیکھیے, زبان کا غلط استعمال ہی کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ تنازعات طول پکڑتے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ زبان کے حوالے سے جو وہ روایت آتی ہے نا کہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر, اس کا جو جرم ہے یعنی زبان کا جو سائز ہے وہ ہے تو بہت چھوٹا, لیکن جرمہ کبیر, اس کے جو جرائم ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہیں. اکثر و بیشتر جہنم میں جانے کی جو وجہ ہے وہ زبان کا غلط استعمال ہے کہ جو کہ بنتا. تو لہٰذا یہ ہے کہ وہ ایک والدہ ہیں کہ جو آئیں اپنی بیٹی کو لے کر جو کہ شادی شدہ تھی, اور گھر میں اپنی ساس سے جو ہے وہ جھگڑتی رہتی تھی. یہ واقعہ بھی آپ نے جو ہے وہ آپ حکایت سمجھیں جو بھی سمجھیں, یہ بیان کیا جاتا ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ساس بہو کے جو بھی جھگڑے وہ اکثر و بیشتر کس بنیاد پر ہوتے ہیں؟ وہ اسی زبان کے غلط استعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں. تو ایک والدہ اپنی بچی کو لے کر آئیں کسی درویش کے پاس اور کہا کہ یہ کوئی تعویذ دے دیں, کوئی یعنی ایسی کوئی بات ہمیں بتا دیں کہ یہ میری بیٹی جو ہے وہ اپنے ساس سے جھگڑے, اس کے ختم ہو جائیں. یہ جھگڑ کر جو ہے اپنی ساس سے اور 3-4 دن کے بعد اپنے گھر پہ بیٹھی ہوتی ہے واپس. تو بزرگ بھی جو ہے وہ بڑے حکیم تھے, انہوں نے ایک تعویذ دیا اور بچی سے کہا کہ بیٹا جب بھی ساس سے تمہارا جھگڑا ہو تو اس تعویذ کو اپنے دانتوں تلے دبا لینا, بس یہ کام تمہیں کرنا. تو بہرحال یہ ہے کہ 3 مہینے گزرنے کے بعد وہ والدہ اپنی بچی کو لے کر آئیں دوبارہ اس بزرگ کے پاس, اور بڑی سکون سے اور بڑی خوش کہ بھئی کیا آپ نے زبردست تعویذ دیا, میری بچی کے جو جھگڑے ہیں وہ ساس سے وہ ختم ہو گئے, کیا تھا اس میں؟ تو بہرحال پھر بزرگ نے سمجھایا کہ اصل مسئلہ تعویذ میں کچھ نہیں, اصل مسئلہ کیا تھا کہ یہ ساس بہو کا جو جھگڑا طول پکڑتا تھا وہ زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے. ساس کچھ کہتی تھی, بہو جو ہے وہ کراس فائر کرتی تھی, اور یعنی کراس فائرنگ ہو جاتی تھی آپس میں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ جھگڑا اور طول پکڑتا تھا, وہ سلجھتا نہیں تھا. تو بس یہ میں نے ترکیب کی کہ یہ جب بھی یہ تمہاری بیٹی جو ہے وہ ساس سے جھگڑتی تھی تو میرے بتانے پر یہ تعویذ اپنے دانتوں میں دبا لیتی تھی. اب ساس کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میں کچھ کہتی ہوں تو یہ بہو تو مجھے کچھ کراس فائر کر نہیں رہی, کچھ کہہ نہیں رہی, تو جھگڑا جو ہے وہ ختم ہو گیا. تو 3 مہینے. تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے زبان کا غلط استعمال. مجھے بتائیے, شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑا طول پکڑتا ہے تو آخر میں شوہر کی زبان سے 3 فائر ہوتے ہیں, طلاق طلاق طلاق, اور 3 فائر ہونے کے بعد میں کیا ہوتا؟ ندامت, پشیمانی, اور پھر میراتھن ہے کہ جو کہ لگتی ہے شوہر کی طرف سے کہ بھئی مفتیان کے پاس دوڑے جا رہے ہوتے ہیں کہ کیا میں نے غصے میں طلاق دے دی ہے, تو لہٰذا کوئی رجوع کا امکان ہے, 3 طلاقیں ہو گئیں, تو لہٰذا میں نے غصے میں دی تھی طلاق. تو پھر مفتیان بھی جو ہے وہ بڑے لائٹ موڈ میں ہم بھی سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی ہمیشہ غصے میں طلاق دی جاتی, طلاق تو ہمیشہ غصے میں دی جاتی, اور اسی غصے کو تو کنٹرول کرنا ہے بذریعہ تقویٰ, کہ جس کی تلقین خطبہ نکاح کے موقع پر 4 آیتوں میں اللہ کے رسول نے فرمائی. کبھی بھی ایسا ماحول آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ بیوی اور شوہر بڑے خوش و خرم ہوں, بڑے اچھے مزاج میں ہوں, ماحول بڑا اچھا ہو, اور شوہر بیوی سے کہے ہنسی مذاق میں کہ بیگم آج تو مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے, میں تمہیں طلاق دیتا ہوں. کبھی آپ نے یہ ایٹیٹیوڈ دیکھا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا. ہمیشہ غصے میں طلاق دی جاتی, اور اسی غصے کو کنٹرول کرنا ہے بذریعہ تقویٰ. اللہ تعالی ہمیں اس کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال زبان کو بھی قابو میں رکھنا ہے اور ہاتھ کو بھی قابو میں رکھنا ہے. دیکھیے, شوہر اور بیوی کے تعلق میں زبان کا غلط استعمال, اس میں ایک چیز ہے جھوٹ کا بولنا. کبھی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو جھوٹ کے ذریعے سے ڈوج نہ دیں, اور یہ جھوٹ ہے کہ جو کہ پکڑ میں آ جاتا ہے. مختلف رشتہ داروں کی طرف سے وہ جھوٹا بیان ہے کہ جو کہ شوہر کے پاس پہنچ جاتا ہے, بیوی کے پاس پہنچ جاتا ہے, اور ایک دوسرے کے درمیان نفرتیں ہیں کہ جو کہ بڑھ جاتی. یہ زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے تو یعنی تانے ہیں کہ جو کہ یہی زبان کے غلط استعمال کی باعث ہی ہے کہ جو کہ تانا دیا جاتا ہے. کہ تمہاری تو والدین ہیں ہی سازش ذہن. اب دیکھیں اکثر و بیشتر جو تانا ہوتا ہے اس میں سچ ہی ہوتا ہے, کیا جھوٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے کسی کمی کو دیکھ کر, تو وہ کمی انسان کے اندر موجود ہوتی ہے. تو وہ مذاق اڑانا یا تانا دینا یا غیبت کرنا یہ سچ ہوتا ہے یا جھوٹ ہوتا ہے؟ جھوٹ نہیں ہوتا, سچ ہوتا ہے. لیکن سچ کو غلط طریقے سے بیان کرنا یہ ہے اصل میں سب سے بڑا جرم, کہ جس سے گھر ہیں کہ جو کہ بس یعنی اجڑ رہے ہوتے ہیں بسنے کے بجائے. تو بہرحال یہ ہے کہ زبان کا غلط استعمال اس سے بچانا تو یہ گھر کو محفوظ رکھتا ہے. اسی طرح سے ہاتھ کا غلط استعمال, یعنی یہ ہے کہ کس طرح سے دھوبی پٹڑے پٹڑے ہیں کہ لوگ لگ جاتے ہیں ذرا سی یعنی غلط بیانی کی وجہ سے, اور نمک جو ہے وہ زیادہ ہو جانے کی وجہ سے ہاتھ کا استعمال ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے ان تمام کیفیات سے. اور بہرحال یہ ہے کہ یہ جو بھی باتیں آئی ہیں اللہ تعالی مجھے بھی اس پر عمل کی توفیق دے, ہم سب کو دے, کہ یہ شوہر و بیوی کا تعلق یہ بڑا نازک تعلق ہے, پوری زندگی کا تعلق ہے. تو لہٰذا یہ ڈنڈے کے زور پر یہ گھر یعنی گھرانہ وہ نہیں چلتا, گھر نہیں بستا, بلکہ حکمت کے ساتھ یہ گھرانہ ہے کہ جو کہ بستا ہے. شریعت کے احکامات ہمارے سامنے ہوں تو یہ شریعت کے احکامات ہمارے لیے رحمت ہیں, نہ کہ بوجھ ہم اسے سمجھیں. اللہ تعالی ہمیں ان شریعت کے احکامات پر عمل کرنے والا بنا دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.